حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اب تک ہم نے تقریباً 16 احادیث طیبہ سن لی ہیں اور ان کا درس، ان کی تشریح توضیح سننے کی بھی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ دو حدیثیں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، حدیث نمبر 17 اور حدیث نمبر 18۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی، علم کی بہت ساری باتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی محبت نصیب فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث السابع عشر، یعنی 17ویں حدیث، عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ ولیحد احدکم شفرتہ ولیریح ذبیحتہ، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے احسان کو، یعنی بھلائی کرنے کو، ہر شے میں لکھ دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو بھلائی والے انداز میں، احسان والے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی چھری کو تیز رکھے اور اپنے ذبیحہ کو راحت دے۔ یہ حدیث پاک انتہائی جامع حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی تشریح اور توضیح سے قبل، اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی جو صحابی رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کان شداد ممن اوتی العلم والحلم، یعنی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور حلم یعنی بردباری بھی، درگزر کرنا بھی، برداشت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں، جو مشہور صحابی رسول ہیں، نعت خواہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کثیر نعتیں لکھنے والے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے رشتے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اس میں کروٹیں بدلتے، یعنی سو نہ پاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور یوں عرض کرتے کہ اللہم ان النار منعتنی النوم، یعنی اے اللہ، مجھے جہنم کی یاد نے مجھ سے نیند کو روک دیا ہے۔ یعنی جہنم یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یاد آتا ہے تو وہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم یقوم فلا یزال یصلی الی الصبح، یعنی اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اور یہ عبادت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوگی تو اس کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور اس کے عذاب سے بندے کی حفاظت ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی موجود تھی۔ تقریباً 50 احادیث طیبہ آپ سے مروی ہیں، آپ نے روایت کی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں احسان کو لکھ دیا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال رکھنا، ہر چیز کے اندر جیسا اس چیز کے کرنے کا حکم ہے ویسے اس کو بجا لانا، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، ہر چیز میں جس طرح اس کے کرنے کا حکم ہے اس انداز میں اس کو کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ احسان کے اور بہت سارے معنی ہیں، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنا یعنی بھلائی کرنا اور اچھائی کرنا، ہر چیز کو عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، جیسا اس کے کرنے کا حکم ہے ویسا کرنا، یہ ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر احسان کو لکھ دیا ہے، بھلائی کو لکھ دیا ہے، تو ہمارا دین یعنی دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس کا جو معنی ہے یعنی اسلام کا جو ڈکشنری کے اندر معنی بنتا ہے وہ سلامتی کا معنی بنتا ہے۔ یعنی اسلام کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، جو دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے، جو دین اسلام کی پناہ لے لیتا ہے وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دین یہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اب انسان کی یہ فطرت ہے کہ ہر انسان صلح جو نہیں ہوتا، بعض انسان جنگجو ہوتے ہیں، انسان خود سے صلح میں رہتا بھی ہے، خود سے امن کے اندر رہتا بھی ہے، تو دوسرے اس کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ تکلیف کبھی انفرادی ہوتی ہے، کبھی اجتماعی طور پر، لیکن ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ سامنے والا کسی صورت بھی ٹلتا نہیں ہے، تو اب چونکہ بندے کو اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے، مثلا جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں ارشاد فرمایا فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ اذا قتلتم فاحسنوا القتل، کہ جب تم کسی سے لڑو، جب تمہاری کسی سے لڑائی ہو، تو اب قتل کرنے میں بھی احسان اختیار کرو، یا کسی کو قتل کرنا شرعاً اب جائز ہو گیا، مثلاً کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، یا اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئیں کہ جس میں قاضی اسلام نے کسی کو قتل کرنا ہے، تو فرمایا فاحسنوا القتل، اب وہاں پر جو اس کو سزا دینی ہے اس میں بھی انتہائی احسان اختیار کرو، ایسا اعتدال اختیار کرو، حد سے نہ بڑھو۔ تو ہمارے یہاں دین اسلام کے اندر اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں پر بھی بھلائی اختیار کرنا، درمیانی راہ اختیار کرنا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ اپنی منفعت کے لیے، اپنے کسی نفع کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے، یعنی اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کیا جائے گا، کیونکہ انسان کی اس میں منفعت نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے، یا اس کی اون حاصل کرنا ہوتی ہے، تو مختلف طریقوں سے یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، اور گوشت حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب ذبح کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تم ان کو ذبح کرو تو اس میں بھی بھلائی کو اختیار کرو، احسان کو اختیار کرو، نرمی کو اختیار کرو، اور اس کا ایک اصول اور ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ اپنی چھری کو تیز رکھو اور اپنے ذبیحے کو آسانی دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کند چھری کے ذریعے اس کو ذبح کرو جس کے ذریعے سے اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور مشکل سے وہ ذبح ہو، بلکہ تیز چھری ہوگی تو چونکہ اس کو ذبح کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے تو تیزی کے ساتھ وہ ذبح ہو جائے گا اور انسان کو اپنا فائدہ بھی اس سے حاصل ہو جائے گا، اور جانور کو بلا ضرورت تکلیف نہیں پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی لیکن بلا ضرورت جو حد سے زائد ہوتی ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح دیگر احادیث طیبہ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بکری کو اس طرح ذبح کر رہے تھے کہ اس کے پیٹ پہ پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کو دو موتے مار رہے ہو، یعنی اس کو دو موتے دے رہے ہو، ایک تو ویسے اس نے مرنا ہے، دوسرا اس کے سامنے چھری تیز کر کے اس کو اور زیادہ تکلیف دے رہے ہو کہ اس کے سامنے جب چھری تیز کرو گے تو یہ اور خوف و وحشت کے اندر مبتلا ہوگی جو اس کے لیے موت کی طرح ہے۔ اسی طرح ہماری شریعت کے اندر یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے بلکہ اس کے اس سے چھپ کر یا اس کو دور رکھ کے چھری کو ذبح کیا جائے تاکہ وہ وحشت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یوں ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے کہ اس سے بھی جانور وحشت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یوں ہی جب بقرعید کا موقع ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، تو طرح طرح کے وہاں پر اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی تکلیفیں جانوروں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ امیر علیہ سنت اپنے مدنی مذاکروں میں بھی اور اپنے رسالے ابلغ گھڑ سوار کے اندر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ جانوروں کو ایسی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، لہذا پہلے ہی سے ہر چیز کا تعین کر لینا چاہیے کہ ہم نے جانور کو جو قبلے کی سمت گرانا ہے اس انداز میں گرائیں کہ جب وہ گرے تو قبلے کی سمت پر ہی ہو، اب اس کو گھسیٹ کر ہمیں قبلے کی سمت پر نہ کرنا پڑے کہ اس کے لیے وہ تکلیف کا سامنا ہوگا۔ یوں ہی یہ ارشاد فرمایا ول یریح ذبیحتہ، اس کا ایک معنی یہ بیان فرمایا گیا کہ جب جانور کو ذبح کر لیا جائے تو اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کی جائے۔ لیکن جو جدید دور ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے یہاں عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی بلا وجہ اس کے دل کے اندر چھری ماری جاتی ہے تاکہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور جلدی سے جلدی اپنا کام پورا کیا جا سکے۔ حالانکہ حدیث پاک میں اس چیز سے منع فرمایا جا رہا ہے، فرمایا کہ اپنے ذبیحہ کو راحت دو۔ تو ہمارا دین ہر چیز کے اندر نرمی کا حکم دیتا ہے، آسانی کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی مقام پر سختی برتنا بھی ہے، سزا دینا بھی ہے، تو وہاں پر بھی اعتدال کا حکم دیا گیا، اقتصاد کا حکم دیا گیا، ایسا حکم دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے مقصد بھی پورا ہو، وحشت بھی نہ پیدا ہو، دہشت بھی پیدا نہ ہو، بلکہ مسلمان امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 18، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماعت کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ابی ذر جندب بن جنادتا و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعد النسخ حسن صحیح۔ یعنی حضرت سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں تم ہو، اور برائی کے بعد نیکی لے کر آؤ تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ گھل مل کر رہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث حسن ہے، اور بعض نسخوں میں ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو صحابہ کرام علی مردوان سے روایت کیا ہے۔ ایک مشہور صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، اور یہ مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں ہی ایمان لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں چوتھا شخص ہوں، یعنی چوتھے نمبر پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبت رہنے والے تھے، مال و دولت بالکل جمع نہیں کیا کرتے تھے، جو ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی مال آپ کے پاس ہوتا، اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اس کو آپ راہ خدا کے اندر صرف کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، 18 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خود ارشاد فرمایا کہ یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے عرض کی کہ وانا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے معاذ کبھی بھی کسی نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ کہنا کہ اے اللہ تو میرے اپنی ذکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر مدد کر، یعنی اپنی اچھی عبادت پر اور اپنے ذکر پر میری مدد کر. یہ دعا پڑھنا نماز کے بعد سنت بھی ہے. اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا, اور علماء اس کو مسلسل آگے بیان بھی فرماتے رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زبردست صحابی رسول تھے, اور آپ اہل علم میں سے تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل, یعنی میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. انتہائی حسین و جمیل صحابی تھے. ملک شام میں آپ کا انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ نے قرآن پاک کو مکمل یاد کر لیا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو چار افراد سے سیکھو, عبداللہ بن مسعود سے, سالم جو حضرت ابو حذیفہ کے غلام ہیں, اور حضرت ابی بن کعب سے, اور معاذ بن جبل سے. ان چاروں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا, یعنی ان کی خصوصیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو, حیث ما کنتا, کہیں بھی تم لوگ ہو, کہیں پر بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تقوی بنیادی طور پر بچنے کو کہتے ہیں, یعنی کسی بھی چیز کی رکاوٹ, کسی چیز سے بچنا, یہ لغت کے اندر تقوی کہلاتا ہے. آڑ کو تقوی کہتے ہیں. ہر مومن کو کچھ نہ کچھ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. تقوی کے جو درجات ہیں علماء نے مختلف بیان کیے ہیں. سب سے پہلا جو درجہ بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہو ہی نہ, یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو, یا ان باتوں کی طرف توجہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دل میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. دوسرا درجہ علماء نے یہ بیان کیا کہ گناہوں سے بچنا, گناہوں سے آڑ اختیار کرنا, یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے, اور یہ مومنین میں سے بہت سارے افراد کو حاصل ہوتا ہے. پہلا درجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے, جو نیکیاں کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, ان کو وہ درجہ حاصل ہوتا ہے. دوسرا درجہ بھی بہت سارے افراد کو حاصل ہوتا ہے. اور تیسرا درجہ ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے, وہ ہے کفر سے بچنا, کفر سے تقوی اختیار کرنا, یعنی کفر سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیشہ مومن رہنے کی کوشش کرنا, یہ بھی تقوی کے درجے کے اندر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا جو ظاہر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے کہیں پر بھی ہو. لہذا اپنے آپ کو تقوی کا پابند بنائیے, نیکیا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. اور جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے, وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و اکرام والا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا, اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا, اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اعلمکم واتقاکم باللہ, یعنی میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کر لو, وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی. اصول اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب بندہ کوئی برائی کرے, کوئی گناہ کر بیٹھے, تو اس سے توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. اور توبہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا, اس کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. ساتھ ہی ساتھ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کے لیے یہ بھی بہتر طریقہ کار ہے کہ جس طرح کا بندے نے گناہ کیا ہے اس کے اپوزٹ وہ نیکی لے کر آ جائے. مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن پاک کے حوالے سے سستی اور غفلت برتتا رہا، مثال کے طور پر بے وضو قرآن پاک کو وہ ہاتھ لگاتا رہا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ بکثرت قرآن پاک کی باوضو تلاوت کرے، قرآن پاک کو چوما کرے، قرآن پاک کی تعظیم کے اندر مبالغہ کرے، تو یہ اس کے گناہوں کو مٹانے میں اس کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اسی طرح کوئی نمازیں چھوڑ دیتا تھا، قضا کر دیتا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز قضا جو کرنی ہے وہ تو کرے گا، ساتھ ہی ساتھ ان کو ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور کثرت کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتا رہے، تو یوں اس کی نیکی ہے بعد والی وہ ان گناہوں کا کفارہ بنتی چلے جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ کہیں بھی حدیث پاک میں جو یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ فلاں نیکی کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ نیکی کریں گے تو گناہ کو وہ نیکی مٹا دیتی ہے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ مثلا کسی کو تہمت لگا دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی چگلی کر دینا، کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچانا، ایسے کبیرہ گناہ یہ ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ البتہ حج کا کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ حج جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اس کی قضا موجود ہے یا آپ نے کسی بندے کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا، وہ جو گناہ آپ کو ملا تھا وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو لہذا جو گناہ ہیں وہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، البتہ اگر کسی کے صغیرہ گناہ نہیں ہیں، اس نے گناہ جو کیے وہ سارے کبیرہ کیے ہیں، اب وہ نیکی کرتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو نیکیاں ہیں وہ اس کے گناہوں کے اندر، کبیرہ گناہوں کے اندر تخفیف پیدا کریں گی، یعنی اس کے اندر کمی لے آئیں گی، لیکن مکمل طور پر وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے توبہ کرنا ہوگی۔ تو بہرحال جب بھی گناہ ہو تو اس سے توبہ کی عادت بنا لیجئے۔ انسان کی خصلتوں میں سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اچھا انسان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار توبہ کرتا رہے گا، چاہے اس کے سامنے اس کے گناہ موجود ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ بندے سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، یا بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو کسی صورت بھی ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، تاکہ ہمیں سبق ملے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار 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 توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تنہائی کے اندر ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور پھر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرتے رہو، اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ ہمارے دین کا ترہ امتیاز ہے۔ جگہ بجگہ احادیث طیبہ میں، قرآن پاک میں اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو بجا لائیں، ان کی تکلیف کا سامان نہ کریں، ان سے تکلیفوں کو ہم دور کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر امن پیدا کرتی ہیں، بندے کی شخصیت کو نکھارتی ہیں اور اس کی آخرت کو سنوارتی ہیں۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہمیں نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاری ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث رسول لایا ہوں میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔